الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج پیر کا دن ہے، پیر کے دن ہمارے ہاں سوالوں کے جو جوابات ہیں دیے جاتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، میرا ذکر مکمل ہو گیا ہے، 200, 400, 600 اور 700 اور 700 میں 6000 مرتبہ اللہ یعنی اس میں ذات کا ذکر ہے. ذکر میں توجہ کی کمی ہے، اپنے مزاج میں کچھ نرمی محسوس ہوتی ہے. وضو اور دعاؤں کا جو طریقہ آپ نے بتایا تھا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. برائے مہربانی مزید ہدایت عطا فرما دیجئے. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے. وعلیکم السلام. اب آپ 200, 400, 600 اور 700, 6500 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کر لیا کریں. توجہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بڑھے گی، کیونکہ ذکر توجہ کو کھینچتا ہے، اور اس کے ساتھ لڑے نہیں، بس ذکر کی طرف دھیان کرے. اچھی بات ہے کہ مزاج میں نرمی محسوس ہو رہی ہے، ذکر کا اثر ہے، اور ماشاءاللہ جو ہدایت پر آپ عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ترقی کا زینہ ہے. اللہ جل شانہ آپ کو مزید کامیابی نصیب فرما دے. السلام علیکم حضرت جی، اللہ پاک سے دعا ہے آپ سلامت رہے. حضرت جی، میرے ذکر کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے، 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 400 دفعہ الا اللہ، 600 دفعہ اللہ اللہ. یہ آپ نے لکھا ہے اللہ اللہ، اللہ اللہ نہیں، اللہ اللہ، یعنی ہا کے اوپر پیش ہے، ملا کے پڑھنا ہوتے اللہ اللہ، اللہ اللہ نہیں. 1000 زبان سے اللہ اللہ، 10 منٹ لطیف ہے قلب پہ اللہ، اور 15 منٹ لطیف روح پہ اللہ. یہ قلبی طور پر یعنی مطلب سری طور پر ذکر ہوتا ہے، یہ زبان سے نہیں ہوتا. حضرت جی، لطیف قلب میں محسوس ہوتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، جبکہ روح پہ ابھی بہت باریک ہونا شروع ہوا ہے، جو بہت کم ہے. پہلے تو اسپاٹ ہی نہیں معلوم ہو رہا تھا، اس کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. فی الحال ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ 10 منٹ لطیف قلب پر اور 15 منٹ لطیفہ روح پہ اللہ جاری رکھے، اور باقی چیزیں بھی وہی رکھیں، تاکہ جو لطیفہ روح ہے وہ اچھی طرح ذاکر ہو جائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. یعنی لطیفہ روح پر جو ذکر ہے وہ آپ چونکہ کمزور ہے، تو آپ اس کو فی الحال جاری رکھیں. جب یہ ذاکر ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بڑھیں گے، باقی تمام اذکار بھی ہوئی ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، آئی ہیو سیم عقائد ایز ایلیبریٹڈ بائی یو، ہیو اوور ریز مائی کوشچن ٹو یو ٹو گیٹ کلیئرٹی ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشنز، پلیز کیپ ریممبر می ان یور دعاز، جزاک اللہ. ماشاء اللہ بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے سب کے عقائد ایک جیسے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اور باقی یہ کہ آپ نے سوال جو اس اٹھایا تھا کہ تاکہ آپ کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو، چونکہ وہاں دوسرے حضرات بھی ہیں، تو حکمت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. حکمت کے سے کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک صحیح کام کو غلط طریقے سے کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا مطلب حکمت کو استعمال کر لیا کرے، اور عقائد میں تو کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ وہی ہوتے ہیں جو صحیح عقیدے ہوتے ہیں، وہی رکھنے ہوتے ہیں. السلام علیکم حضرت جی، دل کی سخاوت کیسے حاصل ہوگی؟ اصل میں یہ جو سارے اچھی چیزیں ہیں وہ دلی اخلاق حمیدہ جو اس کو کہتے ہیں، یہ دل ہی کے اخلاق ہیں. جیسے میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نفس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور دل میں سٹور ہوتی ہیں، اچھی بری دونوں، کیونکہ قلب سلیم بھی ہوتا ہے، قلب سقیم بھی ہوتا ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، نفس مطمئن بھی ہوتا ہے، تو دونوں کی دونوں حالتیں موجود ہیں. لہذا نفس میں اگر برائی جو آتی ہے اس کو اگر ہونے دیا جائے تو پھر گناہ ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر آ جاتا ہے. اور اگر گناہ مطلب فجور کے تقاضے آتے ہیں نفس میں لیکن اس کو نہ ہونے دیا جائے تو تقوی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ یہ دونوں دل میں جو پائے جاتے ہیں نفسی سے آتے ہیں، تو جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی اس وقت تک یہ دل ٹھیک نہیں ہوتا. لہٰذا دل کی جو سخاوت ہے یہ بھی تب ہی حاصل ہوگا جب کہ نفس کا علاج ہو جائے گا. تو اس میں ہم تو نہیں کر سکتے، اکثر وہ جو ہے نا وہ بچہ روتا ہے اور والدہ سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی کھانا دے دو، تو کہتی ہے کہ میں آگ سے تو جلدی نہیں جا سکتی نا، بولے جس طریقے سے وہ پکائے گا تو اسی طریقے سے پکائے گا نا، مطلب میں اس سے جلدی تو نہیں جا سکتا. تو بات بھی ہے کہ نیچرل چیزیں ہیں، اس میں انسان کو نیچرل انداز میں وہ کرنا ہوتا ہے. نفس کا جو علاج ہے یہ آن مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا وہ فوری نہیں ہوتا، البتہ جذب فوری طور پہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جذب سے پھر کام لینا یہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ تدریج نفس کے اندر ضروری ہے. جذب جو ہے نا جذب میں تدریج ضروری نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ایک دم بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مطلب نفس کا جو علاج ہے یہ تدریجن ہوتا ہے، کیونکہ نفس بھاگتا ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا مطلب رام کرنے کے لیے وہ کافی کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے مختلف راستے بند کرنے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. لہٰذا اس میں جلدی مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہے موانع، موانع سے مراد یہ جس کی وجہ سے انسان کی جو محنت ہو چکی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اس کو ان کو موانع کہتے ہیں. تو یہ موانع میں سے پانچ موانع، ان میں سے ایک تعجیل ہے، جلدی مچانا. جلدی مچانے سے جو کچھ حاصل ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے جلدی نہیں مچانا چاہیے. جلدی مچانے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. ہاں جی، اپنے بوجھ اس پہ ڈال لیتے ہیں. تو ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلسلے سے بدگمانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذلك اگر سنبھالا نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ تک بدگمانی جا سکتی ہے اور وہ مردودیت تک جا سکتی ہے بعد. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، لہٰذا جلدی نہیں مچانا چاہیے. بارہا میں نے کہا ہے کہ جلدی نہیں مچانا چاہیے، ترتیب کے ساتھ جانا چاہیے، جو کہا جائے اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. صاف اصول بات ہے کہ اختیاری میں اختیار کو استعمال کرنا چاہیے، غیر اختیاری کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اختیار میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور جنب غیر اختیاری کے در پہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل صاف صاف باتیں ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پتہ نہیں کہ بار بار اس قسم کے سوالات آپ کیوں پوچھتے ہیں. ہاں جی، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ میرے ریکارڈڈ بیانات سن لے تو اس میں ساری باتیں یہی ہیں. ہاں جی، تو میرے خیال میں اس کو سمجھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم حضرت، آپ سے یونیورسٹی میں پڑھانے کے معاملے میں غور عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا استخارہ کرو پھر مشورہ کریں گے. کل بندہ مشورہ کرنا چاہتا ہے، جھجھک کی وجہ سے بات نہیں کر سکا، کوئی صورت فرما دے کہ اس معاملے میں رہنمائی ہو سکے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے استخارہ کیا یا نہیں کیا، اگر استخارہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا آیا ہے، تو یہ مجھے بھیج دے تو انشاءاللہ پھر مشورے کی بات پہ ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، اللہ تعالیٰ سے آپ کی لمبی عمر، صحت اور دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. حضرت جی، میرا مراقبہ حدیث لطیفہ اخوا پر 40 دن بلا نغم مکمل ہو گیا ہے. باقی رسالہ لطائف پر پہلی ہو چکا ہے. ساتھ میں 5 منٹ ذکر خفی سارے لطائف پر ہو رہا ہے. مندرجی ذکر بھی ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ 200 بار، اللہ 400 بار، اللہ اللہ 600 بار، اور اللہ 100 مرتبہ. مزید رہنمائی فرما دیں. تو ٹھیک ہے، آپ کا مراقبہ حدیث تو مکمل ہو گیا. یہ دوسرا دور ہے جو مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب تیسرا دور شروع ہوگا. تو تیسرا دور میں یہ والی بات ہے کہ جو مشرب ہیں ان میں سے پہلا مشرب قلب کا ہے، اور اس میں جو فیض ہوتا ہے وہ فعال لما یرید کا ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کے سب کچھ کرنے کا فیض. یعنی یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے. تو عقیدے میں تو کسی کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ یاد رہے یا نہ رہے اس پر منحصر ہے. عین وقت پر اگر یہ یاد رہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور اگر یاد نہ رہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. توکل بھی فعال لما یرید سے آتا ہے. انسان جو انگزائٹی میں جاتا ہے یا ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ بھی فعال لما یرید کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اللہ پاک علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو پھر اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھتا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اور ٹھیک ہی ہے. تو اس وجہ سے فعال لما یرید کا مراقبہ آپ کریں گے. جو مشرب ہے، مشرب ہے، تو اس مشرب کو آپ نے مطلب کرنا ہے 15 منٹ کے لیے. آپ نے تصور کرنا ہے کہ فعال لما یرید جیسے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، اس کا جو فیض ہے، جس طریقے سے آتا ہے، فیض ہمارا یہ کہ جس طریقے سے ملتا ہے، تو یہ فیض آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیخ کے قلب کی طرف، اور شیخ کے قلب سے میرے قلب کے اوپر. یہ اب جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ 1 مہینہ کر لیں اور باقی سارے چیزیں وہی موجود رہیں گی انشاءاللہ، سوائے یہ کہ مراقبہ حدیث اب نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فلاں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ جی ذکر جاری ہے. لا الہ الا اللہ 200 دفعہ، اللہ 400 دفعہ. پھر دوبارہ کسی نے غلط لکھا ہے، اللہ 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 نہیں ہے، یہ اللہ اللہ ہے، مطلب ہا کے اوپر پیش ہے، جو پہلے الف کا، پہلے اللہ کا جو ہا ہے اس کے اوپر پیش ہے. اللہ اللہ 600 مرتبہ، اللہ اللہ 500 مرتبہ، اور مراقبہ کی جگہ پر اب لسانی ذکر 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر رہا ہوں. الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ذکر میں فکر، اچھا ذکر میں فکر پختہ نہیں ہے. احوال کے بارے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بے اختیار رونا آ جاتا ہے. صلاح توبہ میں خاص کر حضرت جیسی جب سے بھی آپ سے بیت ہوں تو دو چیزوں سے مجھے سخت نفرت ہوئی ہے، ایک میوزک سننا اور دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا. لیکن جب میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی تھی، غصہ بہت جلدی آتا ہے. جیسے آپ نے ایک بیان میں فرمایا کہ غصہ اچھی چیز ہے لیکن استعمال اچھا کرنا چاہیے، اور عشاء کی 4 نفل میں اور چاش میں مسلسل نہ ہو رہا ہے، باقی معمولات الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. حضرت جی آپ کے مبارک دو روز سے برابر سننے سے جو برکت کیفیت دل پر ایسی ہوتی ہے جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اور جو کیفیت بیان مبارک کے درمیان محسوس ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی. حضرت جی شروع شروع بہت جلدی ترقی ہوتی تھی، اب ترقی میں کمزوری ہے. آخر بات ہے کہ میرے بیعت آپ سے 2009 یا 2010 میں لاہور پنڈی میں مرحبا مسجد میں ہوئی تھی. اتنے طویل عرصے تک میرا لطیفہ قلب جاری نہیں ہوا. آگے میرے نمائی فرمائے، اور ایک بات تھی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں لیکن میرا اقامہ 2 سال سے ایکسپائر ہوا ہے. کفیل کو اقامہ کی فیس دی لیکن اقامہ تجدید نہیں کیا. ایک دوسرے کفیل کو تنازل کرا رہا ہوں اور اس کو 8000 ریال دے رہے ہیں. آپ معلوم نہیں تناول ہوگا نہیں، آگے دیکھا جائے. حضرت جی آپ دعا کی درخواست ہے، اور مطلب اچھا ٹھیک ہے. بہرحال ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ کہ آپ کو ذکر کی طرف توجہ ہو گئی ہے. ये जो आपने कहा कि लतीफ़ा मेरा जारी नहीं हुआ, तो दुनिया में एक तरीका नहीं होता किसी काम करने का। अब लाहौर जाने का मोटरवे भी तरीका है, तो जीटी रोड भी है, तो मतलब ये कि कुछ और रास्ते भी हैं, तो सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। तो वो जो है ना, मतलब ये है कि इस वजह से आप बददिल ना हो, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको दूसरे तरीके पर डाल दिया गया है। और दूसरा तरीका लिसानी जिक्र जो जहरी है, अल्लाह अल्लाह हज़ार मरतबा आप जो कर रहे हैं, तो वो तरीका है। अब इस तरीक़ों को संभालने की कोशिश कर ले, इंशाल्लाह इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी, तो ये बात है कि अब हज़ार की जगह बाकी चीज़ वही होंगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह जो हज़ार दफ़ा है इसको 1500 मरतबा कर लें। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैंने आपका बयान सुना, अपने हालात के बारे में बताया कि जर्मन आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे, और मुझे अब समझ आ गई कि मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं। मैं जब शुरू शुरू में आई थी तो बहुत अकेली थी, किस चीज़ का पता नहीं था, न जुबान की समझ थी, बहुत रोती थी, फिर रोज़ाना 2 रकात हजरत पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगती थी। अच्छा, तो 10, अच्छा, मदद मांगती थी कि अच्छे लोगों से ताल्लुकात बन जाए, और अब 1.5 साल हो गया, इतना मेरे शोर क्यों कोई नहीं जानता जितने मेरी जान पहचान है, और कोई एक पाकिस्तानी नहीं, सारे जर्मन है। एक को मदद के लिए गए तो 10 तैयार हो जाते हैं। मैंने एक सूट भी नहीं लिया, एक अपनी बेटी के लिए, अब तक सारी चीज़ें ये लोग गिफ्ट करते हैं, इतने तहफ़ देते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है, और मुझसे लेते नहीं कि आप पैसे खर्च ना करें। मैंने अपने घर वालों को बताया तो सब ने मना किया कि न रखो ताल्लुक, इसलिए करते हैं ताकि आपको अपने मज़हब की तरफ मायल कर सके। मैं अनस पढ़ी, मैंने कहा कि उनको अपनी ईसाइत का इतना नहीं पता जितना मैं उनका पता है, इनको भी मैं बताती हूँ कि आपके मज़हब में तो ये है, तो हैरान हो जाते हैं कि हमें तो नहीं पता। मेरे शोर की जवाब ऐसी है कि महीने में एक बार मुल्क से बाहर भेजते हैं, मैं अकेले होती हूँ तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, बेटी बीमार हो जाती है तो फिर दोस्त मदद के लिए आ जाती है। मेरे जहन में भी यही सवाल था कि क्यों इतना करते, लेकिन आज जवाब मिल गया, अल्लाह की मदद वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे एक दोस्त पाकिस्तानी के साथ जर्मनी में भी है, वो बता रही थी कि मुझे 3 साल हो गए कोई नहीं पूछता, किसी से दुआ सलाम नहीं, मेरी बात पे वो यकीन नहीं करती थी कि जर्मन तो पसंद नहीं करते फॉरनर्स को। आपकी दुआ अल्लाह की मदद मेरे साथ है, अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे उस्तानी थे, लेकिन मुझे कहते कि आप मेरे बेटी है, वो मिलने आते और मुझसे पूछते कि आपके दिन में क्या क्या है, मुझे आप बता दें, मैं कैसे हिकमत के साथ उनकी रहनुमाई करूँ। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने आखिरी बात मेरे बात पूछी है कि कैसे हिकमत के साथ उनको समझाऊँ, तो ये हिकमत कुरान में मौजूद है। कुरान में है, तालो इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, उस बात की तरफ आ जाओ जो कि हम आपस में मुश्तरक है, यानी गोया कि जो मुश्तरक बात होती है उसके ज़रिए से ताल्लुक बनाना चाहिए और समझाना चाहिए। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरीका था दावत देने का, कि वो चूँकि उनको शजर नसब पर काफ़ी बोर होता था, यानी शजर नसब लोगों के मालूम होते थे, तो किसी से पूछते कि आप किस कबीले से हैं, जो नया शख्स होता था, तो उनको बताते कि मैं फला कबीले से हूँ, तो हज़रत फ़ौरन अपना शजर नसब जो है मतलब उनके साथ मिलाते कि फला पुश्त पर हम आपस में मिलते हैं, क्योंकि अरब तो मिलते तो हैं, यानी सारे अरबी थे लिहाजा मिलते तो थे। तो हज़रत जो है ना उनको हिसाब लगा के बताते कि देखो ना फला जो है ना मतलब ये कि पुश्त पर जो है ना हम आपस में मिलते हैं, तो इस तरीके से उनको हो गए दोस्त बना लेते थे, फिर उनको दावत देते थे, फिर वो मुसलमान भी हो जाते। तो मतलब यह है कि गोया कि जो मुश्तरक चीज़ है उसके ज़रिए से इंसान जो है ना मतलब यह है कि वो दूसरे को कायल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली बात है कि इसमें मुश्तरक चीज़ें हमारे यहाँ ये बात है कि हम खुदा को मानते हैं, वो भी किसी करने वाले को मानते हैं। फ़र्क ये को तीन कहते हैं और हम कहते हैं एक है। अब ये तीन और एक को हिकमत के साथ समझाना होगा, मतलब यह है कि हम उनको कह दें कि असल में तो अल्लाह एक है, और बाकी ये है कि बाकी सब अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, तो अल्लाह पाक लोगों से काम लेते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी काम ले ले, मरियम अलैहिस्सलाम से भी काम लिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी काम लेते हैं, तो ये सब अल्लाह पाक के हैं। इस तरीके से मतलब ये है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये लाना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह आप बताते रहेंगे, मैं कुछ अर्ज़ करता रहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजद साहब रहमतुल्लाह के मकतूबात में एक तो उलूम का ख़जाना है, اور دوسرا حضرت خواص کو تلقین کرنے کا ایک مفید طریقہ یعنی خط و کتابت بھی ہم کو سکھا رہے ہیں حضرت. یہ طریقہ آج کل کے دور میں بھی استعمال کرنا چاہیے, یعنی کسی عام شخصیت تک ایک بات پہنچانے کے لیے اس کو خط لکھا جائے بجائے اس کے کہ اس کے روبرو اس کو تلقین کی جائے. والسلام. ہر دور کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے, ہر دور ایک جیسا نہیں ہوتا. ہاں جی, آج کل کا دور یہ سوشل میڈیا کا ہے, خطوط نہیں پہنچتے. کبھی کسی کو خط لگائے آج کل کسی نے؟ ہاں جی, وہ جن کو خط لکھتے تھے ان کو بھی اب خط نہیں لکھتے. ہاں جی, کیونکہ ٹیلی فون بہت آسان ہو گیا ہے, کال بہت آسان ہو گیا ہے, میسج بہت آسان ہو گیا ہے, اور واٹس ایپ, ٹویٹر, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ سب جو ہے نا بہت زیادہ آسان ایکسیسیبل ہے. اس وجہ سے اب جو جس کے لیے مناسب ہو وہ ان کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سک کیا جا سکتا ہے. لیکن علم جس کو کہتے ہیں نا حکمت کے ذریعے سے, یہ بات تو صحیح ہے, ہر جگہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ, تو اس وقت جس جو حکمت جس جگہ جس مناسب ہوتی ہے تو اس میں حکمت کو اختیار کرنا چاہیے. اب جیسے ہمارے ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے ہم بہت لوگ سارے لوگ کو انسپائر کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بات ہو اور اس کے بارے میں یعنی مطلب کوئی انفارمیشن دینا ہو تو ویب سائٹ کے ذریعے سے اس کو مطلب وہ متوجہ کیا جا سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جب خود ہی پڑھ لے گا تو بہت ساری باتیں ان کو اور بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو الغرض یہ ہے کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے جو مفید طریقے ہوں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی, جس جذب کہ آپ اکثر ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سلوک طے کیا جاتا ہے یا اپنے نفس کو کنٹرول کیا جائے, اگر اس سے بر وقت یہ فائدہ حاصل نہیں کیا جائے اور عمل میں توجہ اور شوق کم ہو جائے, مطلب کیفیت احسان والی بات نہ ہو, تو دوبارہ جذبہ اس کیفیت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اصل میں آپ اس وقت دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, ایک شوق اور دوسرا جذب. شوق ابتدا میں جس وقت کوئی سلسلے میں آتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے. ہاں جی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بڑے عجیب مطلب دلائل سے وہ جو ہے نا وہ فرماتے تھے, تشریح فرماتے تھے. حضرت یہاں تک فرماتے پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے, پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ گویا کیوں سمجھ لیجیے کہ اس کے ساتھ انس بڑھ جاتا ہے اور وہ شوق کی کمی ہوتی ہے. انس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا نہ ہونا محسوس بہت ہوتا ہے, لیکن اس کا ہونا بہت محسوس نہیں ہوتا. اس کا ہونا بہت محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کا نہ ہونا بہت محسوس ہوتا ہے, یہ اس کو انس کہتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ شوق جو ہے کمی بیشی یہ اور چیز ہے, جذب اور چیز ہے. جذب سے تعلق, جذب کا تعلق یہ ہے کہ انسان اتنا اللہ جل شانہ پہ فدا ہو جائے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کیفیت میں, کہ وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. اب اس وقت جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اس سے جو بھی کام لینا چاہے تو اس کے لیے وہ باغے گا, کیونکہ وہ تو تیار ہے. تو اس وقت یہ جو جذب ہوتا ہے یہ اصل ہوتا ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جو وقتی شوق ہے وہ نہیں ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ تو اترتا چڑھتا ہے, مطلب وہ چیز نہیں ہے. یہ جو جذب ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس وقت شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ اس کو سلوک پہ لگا لیتا ہے اور سلوک اس کا طے کراتے. تو اس وقت وہ جو اس جذب کی حالت میں سلوک شروع کر لے رہے, مثال کے طور پر توبہ تو سب سے کر ہی لیتے ہیں نا, وہ تو ماشاء اللہ اس میں تو بعد میں اچھی باتوں کی نیت بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس اچھی نیتوں کی اچھی باتوں کی جو نیت ہے اس میں کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ قناعت اختیار کر لو, تو قناعت بھی وہ اختیار کر سکتا ہے اور کافی اس میں پروگرس کر سکتا ہے. پھر اگر اس کو بتا دیا جائے کہ اب ریاضت کا، ریاضت سے مراد یہ کہ اس سے مختلف کام مشقت کے کرائیں، تو وہ مشقت کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوگا. تو اس وقت یہ جو کرنا ہے یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کرنا ہے. اب اس کے کرنے کے لیے تیار ہونا اور ہے، اور اس سے وہ کروانا اور ہے. مثلا ایک لوہا جو ہے نا بالکل گرم ہو کے انگارا بن گیا، تو وہ ٹھیک ہے، قابلیت تو اس میں آ گئی کہ آپ اس کو کسی طرح بھی موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نہیں موڑا، ٹھنڈا ہو گیا تو ضائع ہو گیا اس کا گرم ہونا. تو اس وقت وہ جو شیپ دینا ہوتا ہے، وہ شیپ دینا شیخ کا کام ہوتا ہے. تو اگر شیخ کے ساتھ تعلق اتنا بڑھ چکا ہو، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنے کا مادہ اس میں پیدا ہو چکا ہو، تو یہ مفید جذب ہے. اس کے ذریعے سے اب اس کی ماشاء اللہ سلوک، اس کا سلوک طے کیا جا سکتا ہے. میں اکثر یہ چیز سمجھانے میں ناکام ہوتا ہوں، کیونکہ یہ جو چیز ہے وہ اصل میں لوگ اندازہ ست ہی لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ میں وہ صلاحیت آ گئی، لیکن اگر وہ صلاحیت کسی میں نہ آئی اور وقت سے پہلے شروع کیا جائے تو اس کا موشن ٹوٹ جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، حادثہ وہ بن جاتا ہے، اس کے ذہن میں بات بہہ جاتی کہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، تو اس کو روک دے گا مستقل طور پہ. تو اب یہ والی بات ہے کہ جو جس وقت جس سٹیپ کو لینا ہوتا ہے، اب شیخ اگر اس وقت وہی سٹیپ لے لیں تو یہ شیخ کے لحاظ سے فائدے کی بات ہے، لیکن مرید کے لحاظ سے فائدے کی بات ہے کہ وہ شیخ کی اس بات کو مان لے، اس میں کوئی راہ پائے شائع نہ کرے. ہاں جی، تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ پھر بات بنتی ہے. تو یہ دو طرفہ والی بات ہے کہ مرید، مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ذکر اذکار کے ذریعے جو جذب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، وہ بھی شیخ کے بتائے ہوئے پر کوئی آپ آگے پیچھے بات نہ کرے، جیسے کہے اس پر عمل کر لے، اور جب اس میں ان میں وہ چیزیں آ جائیں تو پھر جو ہے نا مطلب ہے شیخ اس کو جس طرح موڑنا چاہے تو پھر اس میں وہ نہ کرے. اول تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ والی بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو اس سے کروایا جائے گا، تو این ممکن ہے کہ اس وقت تو اس کو فائدہ نہ ہو، مطلب این ممکن ہے کہ اس وقت تو وہ جو جذب کی حالت میں ہے، وہ ذکر اذکار سے عادی ہو چکا ہے، وہ اس کی طرف زیادہ آمادہ ہو، اور شیخ اس کو بتائے کہ نہیں جا کر وہاں سے 5 بوریاں لانی ہیں. تو اب 5 بوریاں لانے میں ہو تو وہ چیز محسوس نہیں کرے گا کہ بھئی یہ تو کیوں کرایا جائے، لیکن اس وقت وہ بوری اٹھانا اس کے لیے جو ریاضت کا سبب ہے وہی اس کے لیے تربیت ہوگی. تو اگر اس میں عقل کی کمی ہوگی تو نقصان اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو عقل صحیح بتائے گی بھائی اس وقت میرے شیخ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ایکسپیرئنس ہے اس کو، تو وہ اپنے آپ کو جو حوالہ کرے گا تو ماشاءاللہ اس کو پھر فائدہ ہوگا، کیونکہ شیخ کسی خاص وجہ سے وہ کرواتا ہے، مطلب ویسے نہیں کرواتا یہ، مطلب جو ہے نا بلا وجہ اسے کرواتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک ویسے کام میں لگا دیا جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مقصود اس میں وہ کام نہیں ہوتا، مقصود اس میں ریاضت مشقت ہوتی ہے. ہاں جی، مطلب اس کو جیسے آرمی والے جو ہے یہ جو کرتے ہیں فٹیگ روزانہ ان کو کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو اب آرمی والے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان کو بیزی رکھتے ہیں، کہ اگر بیزی نہ رکھے تو ان کا دماغ پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگے، تو ان کو ایک طرح سے، دوسری طرح سے، تیسری طرح سے، کبھی یہ چیز ادھر لے جاؤ، کبھی یہ چیز ادھر لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اسی میں لگائے رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ شیخ بعض اوقات ممکن ہے کہ ایسا کام اس سے کروائے جو کہ بظاہر اس کی سمجھ میں نہ آئے. ایسے موقع کے لیے بعض اشعار ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، تو بعض لوگ جو اس چیز سے واقف نہیں ہوتے ان اشعار پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں حق ہے، بہ میں سجادہ رنگی کن گر پیری ماں گویت. ہاں جی، کہ اپنے سجادہ کو شراب سے رنگین کر لو اگر پیر مغا تجھے کہتا ہے، کہ وہ کیوں کہ وہ راستے کے منزل کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس مسئلے میں بات یہ کہ اس لیے کہتا ہے کہ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے ہر کو کم مانا ہے، تو اس وقت بھائی جو تحقیق کرنی ہے نا، بھائی کہتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں 4 بسیں ہیں، 5 بسیں ہیں، ان میں فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ مجھے کون سے بس میں لاہور میں جانا ہے تو لاہور جانا ہے. لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے پھر ڈرائیور کے سر پہ نہیں بیٹھنا کہ اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو, اب ڈرائیور کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑو. وہ فیصلہ جو تو کرنا تھا وہ کر دیا, اب درمیان میں نہ کرو ورنہ ہاں وہاں خراب ہو جاؤ گے. ہاں جی وہ راستے میں بیٹا وہ اتار دے گا, جاؤ جاؤ میں تجھے نہیں لے جاتا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو روانہ کر دے گجرخان میں اتار دے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں پر مسائل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پہلے خوب سوچو نا بھائی مجھے اس پیر سے بیعت ہونا یا نہیں بیعت ہونا, تو اگر نہیں ہونا تو نا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ کون سا جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ کے انتظار میں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ بیعت ہو گئے پھر سوچو نہیں, پھر کہو بس ٹھیک ہے جی اب ہوگی بات, اب پھر بات مانو تب فائدہ ہوگا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ یہ ہائی جمپ ہوتا ہے نا ہائی جمپ, یہ اس میں انسان ڈر گیا تو گر گیا, مطلب درمیان میں اگر ڈر گیا نا تو گر گیا, مطلب وہ پھر نہیں جمپ لگا سکتا. ہاں وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بس وہ نپت والا جمپ لگانا ہوتا ہے اور بس اسی طریقے سے کامیابی ہوتی ہے. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ درمیان درمیان میں اگر بولو گے تو مسئلہ ہوگا. شیخ صاحب فالوئنگ از کمپلیٹڈ, لا الہ الا اللہ 200 ٹائمس, لا الہ الا ہو 400 ٹائمس, حق 600, اللہ 100 ٹائمس, مراقبہ قلب 15 منٹ. تقریباً 3 مقام مہینے ہو گئے مراقبہ قلب کرتے ہوئے, پہلے 6 ہفتے 10 منٹ اور اس کے بعد سے 15 منٹ, کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار 5 سیکنڈ کے لیے ذکر محسوس ہوتا ہے. آگے رہنمائی فرمائیے. اصل میں آپ کی جو آپ کا جو نام ہے شاید بہت ہی زیادہ کانفیڈینشیل ہے, اس وجہ سے آپ نے نام نہیں لکھا, تو یہ بات بہت غلط ہے. اپنے شیخ کو خط لکھا بغیر نام کہ یہ تو بہت بڑی توہین ہے اس کی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نام ضرور لکھا کریں. مجھے کیا پتہ میں کس سے مخاطب ہوں, مجھے ظاہر ہے نام کس لیے ہوتا ہے, لے تعارف, تاکہ تعارف ہو, تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی تو یہ جو آپ نے نام نہیں لکھا یہ بہت بڑی گستاخی ہے, اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی, کیوں اس طرح بار بار غلطی کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کسی کو بھی آپ کا لکھتے ہیں مثلا تو اس کا نام لکھتے ہیں نہیں لکھتے؟ ابھی تک تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کسی کو خط لکھا بغیر نام کے, کوئی ہے اس طرح عادت تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی کہ بغیر نام کے خط لکھے کوئی. تو کم از کم اپنا نام تو لکھا کرے, ورنہ مجھے نہ لکھے, کیا ضرورت ہے پھر مجھے لکھنے کی؟ اب مجھے کیا پتہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی تو اس وجہ سے آئندہ میں اس وقت جواب نہیں دے رہا, اگر آپ نے نام نہیں لکھا تو پھر مجھے آئندہ نہ لکھا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا سالک کو مراقبات و لطائف کا دور کرائے بغیر بھی جذب کسبی حاصل ہو سکتا ہے, اور جذب کسبی سے اس لطف کرنے میں لگ جائے, یا جذب کسبی کے لطائف اور مراقبات ضروری ہیں؟ اوف پیشنٹس, اگر ڈاکٹروں سے وہ سوال کرنے لگے جو ایک اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے تو کیا خیال ہے اس کو کیا جواب ملے گا؟ ہاں جی یہ کالج نہیں ہے, یہ اسپتال ہے. تو کالج میں کالج کے لیول کے سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں صاف صاف عرض کرتا ہوں, اگر مجھ سے کوئی خلیفہ پوچھے تو اس کو تو جواب دوں گا, کوئی دوسرا پوچھے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ خود پیشنٹ ہے. فی الحال اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں پوچھنی چاہیے کہ یہ کس طرح ہے اور یہ کس طرح ہے اور یہ کس طرح ہے. اکثر ہمارے مشائخ یہ کتابیں تصوف کی मुरीदों को नहीं देते थे। उसकी वजह ये होती थी कि मुरीदों को सिर्फ इलाज की तरफ मुतवज्जे करना होता था, उनको इसके नॉलेज की तरफ मुतवज्जे नहीं करना होता। हमने तो तरीका रिलैक्स किया हुआ है, इस वजह से आजकल दौरे इन्हिताहत है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लोग गड़बड़ लोगों के पीछे चलने पड़ते हैं, चलने और शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमने इन किताबों को थोड़ा सा मुतारिफ कराया, वरना उसूल यही है कि पेशेंट को, मतलब यह है कि एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को ट्रीट करने की ज़रूरत है। क्यों डॉक्टर साहब, अब क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ट्रीट करते हैं? हाँ, अगर किसी की जिम्मेदारी हो जाए, मतलब ये खिलाफत उसको दी जाए और उसको, मतलब ये उसकी जिम्मेदारी हो कि फिर वो दूसरों की भी इलाज करे, तो मुझसे पूछेगा ना, फिर नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? बगैर पूछे तो इलाज मतलब मुमकिन है उसको ये चीज़ कन्फ्यूजन हो। तो हमारे हस्तानी रहमतुल्लाह ने भी, अब देखें तरबियत सालिक पढ़ लें, उनसे यके अज खुलफा लिखा होता है, मतलब जो इसमें यके अज खुलफा, तो यके अज खुलफा वाले उनको जवाब अलग तरीके से देते हैं, और ये और जो जो इस तरह नहीं होते उनको अलग जवाब देते हैं। उनको सिर्फ बस डायरेक्ट देते हैं, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, उनको इस तरह जवाब देते हैं। और जो खुलफा होते हैं उनको बाकायदा तमाम उसूल और जवाबित और तमाम चीज़ें डिटेल में समझाते हैं। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे कुरान के तमाम हरूफ के मुवक्किल होते हैं, इसी तरह इलाजी जिक्र में भी अल्फाज के मुवक्किलीन मौजूद होंगे। अगर ऐसे तो रूह की क्लीनिंग और नफ्स पर काबू के ज़िम्न में इनका क्या रोल होता है? तसव्वुफ में जो जिक्र सारी उम्र करने के लिए दिया जाता है, इसमें मुवक्किलीन क्या काम अंजाम देते हैं? यह असल में खप्त है अमलियात में पढ़ने की वजह से ही सवाल हुआ है। हाँ जी, अमलियात में जो लोग पढ़ते हैं ना, तो उनको ये खप्त होता है। हालांकि शेख का दिया हुआ जिक्र जो है वो इलाज के लिए होता है। कैसे होता है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद इलाज होता है। उसमें मौक्किलों के साथ कोई काम नहीं होता। मुक्किलों का ताल्लुक अमलियात वगैरह के साथ हैं। अलबत्ता यह है कि उसमें भी तफसीलात है, कुछ लोगों ने बनाई है, कुछ सही हैं। तो चूंकि मौका नहीं है कि मैं सारी चीज़ें अर्ज़ कर लूँ, लिहाजा ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, लेकिन सिर्फ इतना बात अर्ज़ करता हूँ कि इलाजी जिक्र असबाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़ाहरी असबाब होते हैं, दवाइयों के उसी तरतीब से बात होती है, और यहाँ पर जिक्र अस्कार पहले दिल को नरम करने के लिए करते हैं, जज़्ब पैदा करने के लिए, फिर उसके बाद उससे काम लेते हैं, सलूक तो कराते हैं, फिर वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। एक्सपीरियंस ज़रूर इसमें शामिल होता है, सिलसिले की बरकत भी होती है, लेकिन बाकायदा इसबाब का एक प्रोसीजर है, उसको मतलब काम में लाया जाता है। तो इनका मौक्लों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, मतलब वो उसका रुख बिल्कुल दूसरा मतलब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है हमें कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है। बस ठीक है, अमल कर लेते थे जिस तरह मतलब हज़रत फरमाते थे, उस तरीके से हम अमल कर लेते थे, और यहाँ तक कि मतलब मेरे साथ बिल्कुल डिफरेंट मेथड था। बाकी लोग को जिक्र देते थे, मुझे जिक्र भी नहीं देते, वह कम बहुत कम देते थे, लेकिन शेख के ऊपर मुकम्मल एतमाद था, लिहाजा कोई मसला नहीं हुआ। हाँ जी, फ़ायदा माशाल्लाह हो गया, क्योंकि एक वक्त आ गया कि हज़रत ने फरमाया जो जिक्र जितना मर्जी करो, तो उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया, और या पहले मुझे इतना भी नहीं देते जितना दूसरे लोग को देते थे। तो असल बात यह है कि हर एक का तरीका बिल्कुल जुदा जुदा होता है, اور ساتھ یہ والی بات ہے کہ یہ چیز بالکل مختلف ہے، یہ ثوابی ذکر سے بھی مختلف ہے. علاج ذکر، ثوابی ذکر جو ہوتا ہے وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے قرآن و حدیث سے کہ ہے، اور اس کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ جو علاج ذکر ہے، ہاں جی، تو مثال کے طور پر جو ہو کا ذکر ہے، ظاہر مطلب ہے اس کو اس طریقے سے تو ثابت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن باہر اس کا جو فائدہ ہے بہت زیادہ فائدہ ہے اس معاملے میں. تو یہ جو ہے تجربات پر منحصر ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ جو بزرگوں کی طرف سے چیزیں آئی ہیں ان کے، یعنی مطلب جو علوم ہے اس کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، لیکن اپنے ذاتی تجربات کا اس میں بڑا رول ہے. ایک سوال اور بھی، اگر ایک مسلمان حضور صاحب کے پاس آ کر یہ بتائے کہ اس کا والد اس کے بچپن میں قادیانی عورت سے شادی کر کے اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائی کو چھوڑ کر چلا گیا، والدہ نے محنت کر کے بچوں کو اکیلے پالا، جوان کیوں ان کی شادی کی، اب جب والد بوڑھا ہو چکا ہے اور دوسری بیوی سے بھی تین جوان بچے، لیکن اس والد کے عاقبت کے خیال سے اس شخص کو پریشان ہوئی تھی، ایسے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں تو استاذ کے بارے میں بھی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہے گا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت تو میں نہیں جانتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر حکمت کو میں جانتا ہوں. یہ تو بہت بڑی جسارت ہے اس قسم کا سوال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس میں کیا ہوگا. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا اس کسی اتنا کسی اور کو منتقل نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیں وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. میں کیا جواب دوں گا میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ میں کیا جواب دوں گا، یہ بات مجھ سے کہ آپ کا کیا جواب ہوگا. تو میں اپنے جو ذاتی بصیرت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے نصیب فرمائی اس کے مطابق جواب دوں گا، جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ تو مطلب ظاہر اس کے بارے میں وہ تو نہیں کر سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو والد ہے اس نے قادیانی عورت سے شادی کی وہ چلا گیا، والدہ نے بچوں کو جوان کیا شادی کی، اب والد بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی دوسری بیوی سے تین جوان بچے بھی ہیں. تو یہ جو شخص ہے مطلب اس کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں کہ اس کے والد کیا پر اس شخص پریشانی ہوتی ہے، تو پریشانی تو ہونی چاہیے ہر شخص کے لیے، ہونی چاہیے ہر جو ایک ہوتے ہیں امت دعوت، جن کو دعوت دینی ہوتی ہے تو ساری لوگ ہمارے امت دعوت ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے. لہذا جو بالمعزت الحسنہ طریقہ جو ہے اس کے ذریعے سے اس تک بات پہنچانی چاہیے. مثال کے طور پر اس کا والد ہے وہ خود نہیں پہنچا سکتا، تو کچھ لوگوں کے ذریعے سے ان تک بات پہنچا سکتے ہیں جو ان کو بات پہنچا سکتے ہیں، جو ان کے پرانے دوست ہو یا کوئی اور اس قسم کی بات ہو، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ الفریڈ ہمارے دوست ہیں جرمنی میں، تو وہ جن کے والدین تو عیسائی تھے، وہ تو خود مسلمان ہو گیا تھا، اس کی فیملی بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس کے والدین تو اپنے والدین کی خدمت میں جاتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور طریقے طریقے سے بات بھی کر جاتے تھے کہ مطلب جانا کہ وہ سمجھ جائے، لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تو جب وہ گئے فوت ہو گئے تو پھر یہ گئے، لیکن یہ بالکل اس تمام رسومات سے علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ یہ مسلمان تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کیا. لیکن بہرحال جب تک زندہ تھے تو ان کی خدمت میں جاتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے. اور تو یہ بات میں اپنے ایکسپیرئنس ذاتی ایکسپیرئنس پر تو بتا سکتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، لیکن یہ تھا اونچا پرواز ٹھیک نہیں ہے. जी कौन सा है? आईसी जी
Connected.
حضرت والا مرشد و مولای، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت اقدس میں سوال رہنمائی کے لیے عرض ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی حضرت والے کے تعلیمات مبارک ہم سے، خصوصاً حقیقت جذب و سلوک سے، کہ ایک ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور ایک ہوتی اس کی صفات. اور حضرت والے نے فرمایا کہ جو صفات میں اولیاء فنا ہوتے ہیں تو وہ ذات والی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی ایک صفات میں فنا ہوتے ہیں. اگر اس صفات یا اس صفت کا استحضار نہ رہے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ محسوس کم ہو جاوے، صفت کریم یا صفت رحم، تو پھر اس تعلق میں بھی کمی کا اندیشہ ہے. اور کیونکہ شیخ تمام چیزوں کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، تو شیخ میں بھی جو کسی صفت میں شیخ کے فنا ہوتا ہے تو اس کا وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے جو شیخ کے ذات میں فنا ہوتا ہے. کیونکہ شیخ کے کسی صفت سے وہ اپنے غلط فہمی کی وجہ سے کمی محسوس کرے تو ہو سکتا ہے کہ اندیشہ ہو اس کو کہ محبت میں یا اس میں کمی ہو اپنے فنا میں. تو حضرت والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمیں شیخ کے ذریعے پہنچنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حضرت تھانوی نور المرقدہ سے ماخوذ کر کے حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ کسی چیز کی محبت، کسی ذات کی محبت جو ہے تین وجہ سے ہوتی ہے، یا تو اس کے احسان کی وجہ سے کہ اس نے انتہا احسان کیا ہو، یا اس کے جمال کی وجہ سے کسی چیز کے اس کے حسن کی وجہ سے خوبصورتی و اخلاقی ہو یا ظاہری ہو، اور ایک ہوتا ہے اس کے کمال کی وجہ سے کہ اس میں کسی چیز میں کمال ہو، اس کمال اس پرفیکشن کی وجہ سے محبت ہو، پھر فلاحیت حاصل ہو جائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اکمل درجے میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے. اللہ کے احسان بھی بے شمار ہیں، غیر محدود ہے. اللہ کا کمال بھی سب سے زیادہ اللہ ہی، تو کمال تو اللہ سے ہی آتا ہے، اور جمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حسن جمال کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور غیر محدود ہے. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اسی ذریعے سے ہوتی ہے. تو اصل سوال یہی عرض ہے کہ ذات تک صفات کے ذریعے ہی پہنچنا ہے، بظاہر اس کے بغیر تو مشکل معلوم ہوتا ہے. اور بہر راست ذات تک کیسے انسان پہنچے، یعنی کہ اگر والدین کی محبت بھی لے لے تو ایک تو فطرتی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ماں باپ کے ذریعے تو ایک احسان ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچتے ہیں کہ کتنے قربانیاں اور تکالیف اور کتنے احسان ہمیں وجود بخشا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت، انہی کے توفیل، سب چیز انہی کے توفیل، ان کی امتی بنائی گئی تو وہ بھی احسان. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب ہے تو ایک ذاتی محبت بھی ہوتی ہے. شیخ کا بھی معاملہ کہ شیخ نے قبول کیا سلسلے میں اور بلا استحقاق قبول کیا اور شفقت فرمائی، احسان فرمایا، رہنمائی کرتے گئے، کوئی رشتہ دار ہی نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، للہ فی اللہ. تو یہ ان کو چھوڑ کے صرف ذات تک کیسے پہنچا جاوے؟ امید ہے کہ سوال صحیح سے ڈھنگ سے کر سکا، اگر نہیں کر سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں.
ماشاء اللہ بڑا اچھا کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. بات بالکل صحیح ہے، فنا اگر صفات میں ہو تو صفات، سارے صفات میں ہو تو ذات تک تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن ایک ایک کر کے ایک ایک صفت میں فنا ہونا تو بڑا مشکل ہے، بڑا لمبا ہے. तो उसमें ये बात है कि ये असल में होता क्या है, मतलब ज़रा निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। सिफात तो सारे आला हैं अल्लाह जल्ल शानों के, शेख के भी जारे उस हालात में सब आला सिफात होते हैं उनके भी, आप सल्लम के भी यकीनन, इसमें दूसरी बात तो हो नहीं सकती। मसला अपने आप में होता है, अपनी कमजोरी होती है, अपना नफ्स हायल होता है। मसलन मैं लालची हूं, मुझे माल का शौक है, तो मैं किसी के उस सिफत से मुतासर हूं जिसमें मुझे माल मिले। ऐसी सूरत में अगर मुझे माल दे रहा है तो यकीनन मैं उसका गुण गाऊंगा, मैं उस सिफत में फना हो गया। लेकिन अगर वो माल मुझे उससे न मिला किसी वजह से भी, तो बस फिर वो चीज़ कट जाएगी। तो क्यों कटी? मेरे कमज़ोरी की वजह से कटी ना, कि मैं माल की तरफ हूँ। समझ में आ गई ना बात? इस तरह मैं किसी और चीज़ की तरफ हूँ, मसलन मैं मशहूर बहुत होना चाहता हूँ, तो अगर मुझे मशहूर कर दे तो ठीक है, फिर सही है, फिर तो मैं चाहूँगा ये ज़बरदस्त वाह वाह। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर रुकावट है। यहाँ तक मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे, लेकिन बामरे मजबूरी में अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ हज़रात बेहद इसलिए होते हैं कि उनको खिलाफत दी जाए, तो अगर उनको खिलाफत न मिले तो कट गया, तो फना फिर खिलाफत है ना, वो फना फिर शेख तो नहीं है। कमज़ोरी किसकी है? अपनी है। ये सारी चीजें जो है तनाजो इस तनाजुर में है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, इस लिहाज से मुझे वो तो अपनी जगह मुस्तकिल है, अल्लाह पाक की जात में मुस्तकिल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता मेरा। आप ससम भी अपनी जात मुस्तकिल है, उस पर भी मेरा कोई असर नहीं पड़ता। शेख भी अपने जात में है, जो भी है अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है वो भी अपने तौर पर है, मसला मुझ में है। तो इस वजह से बेनफसी जो है ये इस तमाम चीज़ को दूर कर सकती है, बेनफसी इस तमाम चीज़ को दूर कर सकती है। तो पहली बात ये, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, ये जो फरमाया गया वैसे नहीं फरमाया गया, क्योंकि ये बुनियाद है तमाम चीज़ों का, तमाम चीज़ों का बुनियाद है। तो जब ये तमाम चीज़ों का बुनियाद है तो इसी की तरफ, अब चाहे सिफात के जरिए से कद अफला मन ज़का तक आ जाओ, चाहे ज़ात के जरिए से आ जाओ, नतीजा तो एक होगा ना। और जब सिफात के जरिए से इस तक आ जाओ तो आपने अगर इसके जरिए से अपने नफ्स का तज़किया, तो ज़ात तो खुद ही पहुंच जाओगे, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। तो अपना चैन इस तरफ दुरुस्त करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अक्सर अर्ज करता हूं, इन थ्योरेटिकल डिस्कशंस में पढ़कर बाज दफा इंसान रास्ते में रह जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से नहीं है, प्रैक्टिकल का ताल्लुक नफ्स के साथ है। क्यों? अगर नफ्स आपकी ठीक हो गया तो आपका नतीजा ठीक आएगा, फिर इसके बाद कुछ मसला नहीं है। नफ्स मुतमिन, उसके लिए अल्लाह पाक ने बशारत दी है, या तो नफ्स मुतमिन इरजी इला रब्बिक राजियतन मरदिया, तो राजी तमाम चीज़ों से राजी है ना, फिर एक चीज से तो राजी नहीं है, अल्लाह पाक हर सिफत से राजी है वो, फिर तो मसला ही नहीं कोई। तो मसला किस चीज में है? मसला अपने आप में है। तो इस वजह से हमें इस चीज के ऊपर वो करना चाहिए। बाकी सही बात मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है, देयर आर डिफरेंट चैनल्स फॉर डिफरेंट पीपल, इसे मैं इनकार नहीं करता। मसलन कोई शख्स है वो किसी एक चीज के जरिए से मतलब यह है कि किसी सिफत में फना होकर वो जात तक पहुंच जाता है, और जब जात में पहुंच जाता है फिर उस सिफत को भी भूल जाता है। लेकिन हर एक नहीं होता इस तरह, नार के सर बेतराशद कलंदरी दानत, हाँ जी, वो जो हर एक सर मुंडवाया था वो कलंदर थोड़ा होता है, हाँ जी। तो ये जरूर बात है कि बाज लोग इस चैनल से हो जाते हैं, لیکن یہ مطلب اس کی بارے بارے میں جس کو کہتے پیشقدمی کرنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے مایوسی پیدا ہوگی اور مایوسی سے کام خراب ہوگا. اس کا بہتر طریقہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے علاج میں مشغول ہو جائے, پھر چاہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کرا دے اسے, مطلب جینبوں نے یہ, کیوں اللہ پاک تو کسی طریقے سے بھی کرا سکتے ہیں نا. جیسے میں عرض کرتا ہوں اکثر محمدی مشرب, اس کی صفات سن کر لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی محمدی مشرب ہو جاؤں, تو وہ اللہ جل شانہ کی حکمت پر وہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو اس شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی, تو اس وقت میں نے کہا حالانکہ میں علی رضی اللہ عنہ کو ظاہر اجتہادی طور پر صاحب سمجھتا ہوں, اور جیسے ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس مسئلے میں دو اجر ولی رضی اللہ عنہ کے, ایک اجر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے, یہ ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں بالکل صحیح, کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. لیکن اس وقت صحابیت کی بات تھی, تو میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے, اگر میرا حشر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جائے تو میں بہت بڑی سعادت ہوگی. تو جل پڑا, کہتے کہ اب کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں صحیح کہتا ہوں, وہ صحابی ہے, صحابی کو جانتے ہیں صحابی کیا ہوتا ہے, صحابی کیا ہوتا ہے. اس پر جو ہے نا وہ مطلب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا صحابی صحابی ہوتا ہے, میں نے کہا ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائے وہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کس قید کا مولی ہوں, مطلب کہ میں کچھ اپنے بارے میں کچھ بہتر سمجھوں گا کہ شاید میں کچھ نہیں. بھائی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر بات ہو تو ہم کہیں گے علی رضی اللہ عنہ, مطلب اس میں ہے دو اجر والے. لیکن میں اپنے ذات کے بارے میں کہوں تو میرے لیے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے محمدی مشرب یقیناً بہت اونچا ہے, لیکن میں اپنے بارے میں سوچوں بھائی تو جو انبیاء ہیں ان سے میں سبقت حاصل کر سکتا ہوں. وہاں معاملہ یہ, یہاں تو صحابہ کا معاملہ, یہاں تو انبیاء کا معاملہ ہے, تو میں کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے مجھے تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا, جیسے اللہ نے بنایا وہی ٹھیک بنایا ہے. ہاں جی, ہاں البتہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میری دعا ہے اور یہی میری ساری جو دل کا سارا دل کا ارمان ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو بس پھر مجھے کیا. وہ ایک کلام میں نے لکھا تھا, تو اس کلام میں میں اپنے خیال میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا تھا, ذرا اس کو بہتر کرنا چاہتا تھا. تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی, فرمایا کہ کلام قبول ہو چکا ہے, اس پر کیا مزید سوچتے ہو. بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہے, بس قبول ہو گیا تو قبول قبول ہوتا ہے. یعنی یہ والی بات, مطلب ظاہر بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک چیز قبول ہو جائے, کسی طریقے سے بھی قبول ہو جائے, تو بس ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد مزید اس میں کیا پوچھنا ہے. تو اگر کوئی صفات کے ذریعے سے پہنچ جائے اللہ تعالیٰ تک اور قبول ہو جائے تو بس سبحان اللہ, پھر مجھے درمیان میں کیا بات کروں گا. ہاں جی, تو اس وجہ سے یہ مراد و مرید والے ڈسکشن میں پڑھنا یا ان چیزوں میں پڑھنا یہ سالکین کے لیے مناسب نہیں ہے. علمی ڈسکشن تو ہو سکتی ہے, علمی ڈسکشن ہوگی, لیکن سالکین کے لیے ان چیزوں میں پڑھنا مناسب نہیں ہے. سالکین یکسو رہے اللہ کی طرف بس, تو یہی ذات کی طرف ہو جائے گا نا معاملہ, خود بخود ہو جائے گا اگر یکسو رہے, نتیجہ وہی ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ میں ان چیزوں میں پڑھوں کہ میں فلاں ہوں تو وہ کہنے, کہ اس میں چونکہ غیر اختیاری میں تو حضرت صاحب نے صاف صاف فرما دیا ہے نا, اس میں تو درمیان میں کوئی اور بات نہیں چھوڑی. فرمایا بھائی جو اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں, اور جو بھی جو اختیار میں نہیں اس کے در پہ نہ ہو, اور جو اختیار میں ہے اس کو اختیار کے ذریعے سے حاصل کرو. हाँ जी, और जो जो अख्तियार में नहीं तो उसको ज़ाहिर मतलब जो अख्तियार में नहीं तो छोड़ो, आपकी तरफ से मुतालबा भी नहीं होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला की तरफ से किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं है जो हम कर नहीं सकते। इसी वजह से फअल्हमहा फुजूरहा, फुजूरहा के इल्हाम पर कोई मलामत नहीं है, ये अल्लाह ताला का अपना काम। इस मसले में कोई मुतालबा नहीं है कि आपके नफ्स में फजूर क्यों है, तकाजे क्यों है, नहीं, बल्कि ये तकाजे क्या है, ये हमारे लिए खशाक हैं जिसके ज़रिए से हमारे तकवा का हमाम रोशन है। हमारा काम यह है कि इन तकाजों को दबाकर अल्लाह के करीब हो जाए। हाँ जी, अल्लाह के करीब हो जाए, बस यही बात है। ये सड़क पे जब हम चलते हैं ना तो सड़क अगर आईने की तरह शीशा हो जाए ना तो उस पर गाड़ी स्लिप हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। इस पर कुछ रेजिस्टेंस चाहिए होता है, इतना रेजिस्टेंस भी ना हो कि रोड़े हो गाड़ी चढ़ ही ना सके, और इतना वो भी नहीं हो, स्मूथ भी नहीं हो कि गाड़ी स्लिप हो जाए। हाँ जी, कुछ मुजाहमत इस पर चाहिए होती है, उसी मुजाहमत की बुनियाद पर टायर चलता है। तो ये मतलब यह है कि हर चीज़ की अपना अपना हद है। तो मेरा तो ख्याल है कि उम्मीद है इंशाल्लाह बात पूरी हो चुकी होगी। किसी साहब ने कहा है कि हज़रत ये वजीफ़ा ख़ान का अमदादे अयू के में दिया गया था, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? ना ना इन्नल्लाह मुहम्मद रसूल, उसूली बात करता हूँ। वज़ाइफ में शौक को नहीं प्रेफर करना चाहिए, वज़ाइफ में ये उसूल है कि जो मकसद है वो पूरा हो जाए, जो मकसद है वो पूरा हो जाए। देखो जिस वक़्त नफ्स मुतमैना हासिल हो जाता है तो उसके बाद फिर मतलब जिस वक़्त नफ्स मुतमैना हासिल हो जाता है तो उसके बाद फिर दुआएं भी कबूल होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, राज़ियतम मरदिया, तो जिससे अल्लाह राज़ी होगा तो उसकी दुआएं भी कबूल फरमाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये वाली बात है तो हमारा पूरा जोर नफ्स मुतमैना हासिल करने पर हो, दुआओं मतलब खसूसी दुआएं नहीं, एक होते उम्मीद दुआओं में दुआ तुआरों को करने चाहिए, लेकिन मैं ये दुआ पढ़ूँ, मैं ये दुआ पढ़ूँ, मैं ये दुआ पढ़ूँ, भाई हदीस शरीफ में आता है दीन को तुम कभी नहीं थका सकते, दीन तुझे थका देगा, बस करीब रहो, बशारत हासिल करो। हाँ जी, तो ये अच्छी बात नहीं है, आदमी जो है ना बस अमल में लगा रहे और अपनी इस्लाह में लगा रहे, और साथ साथ ये है कि जो जो बताया जाए वो ये जैसे ताज्जुद का वक़्त में अल्लाह पाक से मांगने का मैं बारह अर्ज कर चुका हूँ, उसमें हिम्मत करे ना, इसमें किसने रोका है। हाँ जी,
अस्सलामु अलैकुम हज़रत, आपकी किताब शराए मारफत एक दफ़ा पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अच्छी काविश है हज़रत। ये मैंने घर वालों को भी पढ़ने के लिए दी थी, आम कारी के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। एक फीडबैक है अगर आप मुनासिब समझें कि बिज़नेस ग्लॉसरी की तरह जो टर्म्स हैं जैसे जज्ब है, मज़ूम मुतमक्किन है, ऐसी जितनी भी वोकेबलरी इस्तेमाल हुई हुई है इसकी अगर एक तारीफ लिख के और तीन चार सफ़ात आखिर में इसमें ऐड कर दिए जाएं इस बुकलेट में, तो आम कारी जो जिसको तसव्वुफ का नहीं पता या घर वाले वो इसको देख के आगे पढ़ लिया करें, इस तरह आसानी हो जाएगी। जज़ाकुम
माशाल्लाह, इस तजवीज़ को नोट कर लिया गया और हम भी इसके हक में इस तरह इंशाल्लाह होगा। अलबत्त एक बात अर्ज़ करता हूँ, हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ व मलफूज़ात के बारे में हमेशा ये शिकायत आई है कि ये मुश्किल हैं, और मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह के मकतूबात शरीफ के बारे में भी ये शिकायत पाई जाती है कि ये मुश्किल है, समझ में नहीं आती। और कासिब रहमतुल्लाह अलैह के किताब के बारे में तो बड़े बड़े उलमा भी अपना हाथ उठा लेते थे कि ये हम जुरत नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब उसके अंदर हम गए मतलब اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. بارك بسم الله ورب هذه الدعوه التامه والصلاه القامه على محمد الوسيله الفضيله. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتابیں یقینا مشکل ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا تو اس کے اندر ایسے ایسے نوادرات تھے کہ ان نوادرات کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی مشکل تک جانے کے لیے تیار ہو گئے. کہ ہم نے کہا کہ بھائی اس کو سیکھنا ہے, تو جب سیکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کیا. حضرت ثانی المصحف کے مواعظ کے ساتھ تو ہمیں یہ بات پیش آئی کہ ایک ہی واعظ کو اگر ہم چار پانچ دفعہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, لیکن بہرحال سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب ایک واعظ سمجھ میں آ جائے تو اس کی برکت سے دو تین واعظ اور بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور پھر ماشاء اللہ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. حتیٰ کہ میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو سمجھنے کے قابل ہو گئے. مجھے یاد ہے جب میں نے ابتدائی بیانات چھپر والی مسجد میں شروع کیے تھے تو وہاں ایک اردو کے پروفیسر تھے ریٹائرڈ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, شہید ہو گئے بعد میں. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا, شاہ صاحب آپ بہت اچھے بیان کر رہے ہیں ماشاء اللہ, بڑے ضروری ہیں, لیکن ان کے سروں کے اوپر سے ایک باتیں گزر رہی ہیں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے. تو مجھے بڑے ماشاء اللہ مخلص ساتھی ہیں, بزرگ ہیں, تو بات کرنا فضول ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ کو. لیکن اللہ کا شکر ہے جو حضرات ان بیانات میں شامل تھے, پھر اس کے بعد الحمدللہ ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی تھی, ان سے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ پہلے دن کی جو آبزرویشن ہے نا, اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. جو پہلے دن کی آبزرویشن ہے اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. ہمت مردہ مدد خداس. تو آہستہ آہستہ, ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ. اس کا میں نے خود ہی تجویز دی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گلوسری لگا دیا کریں گے, جو مطلب مشکلات ہیں, مشکل الفاظ ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ ہم اس کی تشریح. لیکن وہ بھی لوگ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوگا, یہ پھر بھی سمجھتا ہوں میں, وہ بھی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو میڈیکل پرسکرپشن ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کا خط پڑھا بھی نہیں صحیح زیادہ، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی سارا کچھ کر لیتا ہے، وہ لٹریچر بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر وہ کیا ہے، ہاں جی، تو اس کا مطلب ضرورت سمجھتے ہیں نا، تو جو ضرورت سمجھتے تو ان کام ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ ابھی اس کو اگر اپنے لیے ضرورت سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ہاں البتہ آپ کی تجویز پہلے سے نوٹڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آسم میں پڑھا ہوں حضرت، میں جوڑ میں شرکت نہیں کر سکی، آپ کا بیان میں نے سنا الحمدللہ، بہت سی باتیں سمجھ میں بھی آئی ہیں، لیکن ایک سوال جو کئی بار ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی تربیت پہلے ہونی چاہیے، اب اگر والدین زیر تربیت ہو اس طرح تو ان میں بہت ساری کمزوری ہوتی ہے، بچے کن کی عادتیں سیکھتے ہیں، جیسے بیجا غصہ مار پیٹ سے ان کی بھی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور وہی چیخنا چلانے میں آ جاتا ہے، اس طرح دوسری چیزیں بھی ہیں، اور جب تک والدین کی عادت سنورتی ہے تب تک تو بچے بہت کچھ سیکھ ہوتے ہیں، اب ہم کس طرح بچوں کو بچا سکتے ہیں، بہت ماشاءاللہ اچھا کوشچن ہے، پریکٹیکل کوشچن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ایک بات کی ہے اپنے بیانات میں کسی وقت جو یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اس کی گاڑی خراب ہے لیکن وہ بڑا اچھا ڈرائیور ہے، تو وہ اس خراب گاڑی کو چلاتا ہے، بڑے مشکل سے چلاتا ہے لیکن چلاتا ہے اور اپنا کام اسے لے لیتا ہے، تو اگر گاڑی ورک شاپ لے جائے اور ٹھیک کر دے تو بہت آسانی کے ساتھ چلائے گا، یہ فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب تربیت ہونے میں اور نہ ہونے میں یہ فرق ہے کہ وہ اچھا کام صحیح کام آسانی سے ہوتا ہے یا مشکل سے ہوتا ہے، بنیادی فرق یہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے غصہ آتا ہے کسی کو تو غصے کے لیے جو فوری علاج ہے وہ ہر ایک کے بس میں ہے، اور وہ کیا ہے، جیسے حدیث شریف میں بتایا گیا، اگر بیٹھا ہو، اگر کڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، پانی پی لے، اپنی سب کو کسی اور کام مصروف کر لے آج، تاکہ وہ وقت غصے کا گزر جائے، چھوٹا ہو تو اپنے سے ہٹا دے، بڑا ہو تو اس سے ہٹ جائے، یہ مطلب اس کے اسباب ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ گویا کہ مشکل تو ہے لیکن جس وقت تربیت ہو جائے گی پھر صحیح جگہ پہ غصہ آئے گا، غلط جگہ پہ غصہ ہی نہیں آئے گا، ہاں جی، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ کام آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے ہوتا ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اتنا آتا ہے کہ اگر عقل سالم صحیح ہو، ارادہ صحیح ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس کام کو مشکل سے کر لے گا لیکن کر لے گا، ہاں جی، کیونکہ عقل اگر کام صحیح ہے تو کام تو صحیح کرے گا نا، بس مجھے بتاؤ، علم تو سب کے پاس ہے، کیا جھوٹ بولنا جرم ہے؟ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ غیبت کرنا، یہ فلانا چیز، اس کے لیے تو یہ تو پہلے سے سب کو معلوم ہے، اب صرف مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو وہ عمل نہیں کرتے اس پر، تو اب اگر ہم اپن عقل کو استعمال کریں اس پر مشکل سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس کے فوائد تو حاصل ہوں گے نا وقتی طور پر، ہاں البتہ تربیت جب ہو جائے گی تو پھر آسان ہو جائے گا، تو بچوں کے لیے آپ اپنے اوپر جبر کر کے وہ کام نہ کریں جس سے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہو، مثلا ان کے سامنے لڑے نہیں، ان کے سامنے کوسے نہیں ایک دوسرے کو، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، ان کے سامنے غیبت نہ کریں، جن جن چیزوں سے آپ ان کو روکتے ہیں کم از کم وہ علم ہے، ان چیزوں میں اپنے اوپر جبر کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ان کے سامنے، تو یہ ماشاءاللہ ان کی تربیت ہے، تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، امید ہے فی الحال کے لیے کافی ہوگا۔ باقی میرے خیال میں یہ چیزیں تو ہو گئیں، کوئی ایسا سوال مجھے نہیں دھند آ رہا جو اس نمبر پر ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو، اگر کوئی ہے تو مجھے پھر بتا دے فوراً، میسج کر لے تاکہ ان کو جواب دیا جائے، فی الحال تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اب جو ای میلز کے ہیں وہ میں ذرا دیکھتا ہوں، ہے، اس میں بھی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ. جو اگر ایک مختصر سا سوال ہو کسی حاضرین میں سے تو کوئی کرنا چاہو تو بے شک کر لیں. قریب قریب جی. اچھا الحمدللہ. تو بس وہ کون سا تھا؟ ہاں تو اب اس کو 500 مرتبہ کر لے اللہ کو. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. تو میرے خیال میں پورا ہو جاتا ہے. تو اب اس وقت تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں مختصر سا. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو 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 الہ الا ہو لا 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 الہ الا ہو. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم.